لباس میں بہرحال یہی مسئلہ ہے que haga lo que puede llevar hasta aquí. Ahora, ¿qué es eso? Pues. Ya está que llegar, porque tiene que estar ahí, de luz la que... ¿Por qué no va a ganar? Agárrate, chico. ¿Qué te va a hacer aquí? ¿Otro tal pere, tiene tal pere, que me pere, dos me pere? اسلام لانے کے بعد بہرحال اسے لباس کو پاک کرنا پڑے گا, خواہ وہ اس وقت پہنے ہو کلمہ جاری کرتے وقت یا اس وقت نہ پہنے. اتنے لباس ہیں ان سب کا پاک کرنا اس کے لیے ضروری ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسلام لانے کے وقت جو لباس پہنے ہیں اس کا پاک کرنا ہے یا جو واجب ہے جو مستحجین کے نزدیک, دوسرے لباس جو اس وقت نہیں پہنے ہوئے ہیں ان کا پاک کرنا واجب ہے خطرے کے خطرے کی مستحق. جسم کی نجاست میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن لباس کی نجاست میں کم از کم ان دو مستحجین کی کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ضروری ہے کہ ہر کافر اپنے لباس کو پاک کرے. اب ایک اہم مسئلہ, ایک کافر مسلمان کو پاک کرے, پتا نہیں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا, بہرحال وہ پاک کرے. لیکن اگر پتا بھی چل گیا آپ کو کہ مسلمان دل سے نہیں پوچھتے, صرف زبان سے اس لیے کچھ فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے, کسی نقصان سے بچنے کے لیے, کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, بہرحال کسی بھی وجہ سے اس جاتے صرف اسلام کا اظہار کیا ہے, لیکن آپ کو یقین ہے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے. اب اس میں آپ کوئی اور آپ کو نہیں رہتے ہیں آکائے خمینی کی نظر, وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے, اس لیے آج واجب یہ ہے کہ آپ اس کو کافی سمجھتے ہیں, اس سے بچتے ہیں. زبان سے وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے. تو آکائے خمینی کے جو مقلدین ہیں احتیاط واجب کی وجہ سے وہ اس کافر سے بچتے رہے. آکائے کوئی کی نظر معلوم ہو گئے آپ کو کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے, لیکن اگر وہ اپنی زبان سے اب تک کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو اس کلمے کے خلاف ہو, تو آپ پھر بھی اس کو بات سمجھیں. آپ کو معلوم ہے کہ دل سے مسلمان نہیں ہوا, لیکن اس نے زبان سے کسی ایسی بات کا اعتراض نہیں کیا, مثلاً اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مسلمان بھی کہتے تھے کہ کیا خدا خدا کوئی چیز نہیں ہے, خالی پیدا سے مارتا ہے کیا خدا خدا قیامت وغیرہ کوئی نہیں آنے والی ہے تو کچھ کرنا اس دنیا میں, یا نماز وغیرہ واجب نہیں ہے تو اگر سال پہلے تھی اب اس کا دور نہیں رہا. اس قسم کے بعد اگر جو شخص مسلمان بھی کہے تو وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب اگر ایسا شخص کہ جو دل سے اسلام نہیں لایا, آپ کو معلوم یقین ہے, آپ کو اس طریقے سے یقین ہے یاد کرتا جانتے باہر, آپ کو یقین ہے کہ دل سے مسلمان نہیں ہے. اب اگر وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا تو صرف آپ کو آپ پر کچھ والوں کے لیے سہولت ہے, تو اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھیں اور اس کو بالکل بات نہیں. آپ اپنے کے مقلدین کے لیے سہولت رب سر دی گئی ہے, کیا دیوالی کی وہ جو ہے اس سے پہلے کریں. دسویں چیز کہ جو نجیس چیز کو پاک کرتی ہے وہ بہت اہم چیز ہے, اس کا اسلام کا تو خیال آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا کرم تھا, یہ نہیں کہ ضرورت ہی اسلام کی بارہ اس میں کہ آپ لوگ اسلام لاتے تھے, لیکن دسویں چیز کا کام بہت پڑتا رہتا ہے, دسویں اور گیارہویں دونوں چیز اور باقی تینوں چیز. اب یہ مسائل آ رہے ہیں یہ عام طور پر کہتا ہے تب عیت, تب عیت کہتے ہیں کہ ایک کو پاک کریں تو اس کے پاس ہونے کی وجہ سے دوسرا بھی پاک ہو جائے, خود بہت اس کو کہتے ہیں سب طریقے. اب اس کی مثال شراب سرکہ بن جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے, لیکن وہ برتن کے کس میں شراب, برتن میں شراب ڈالی شراب نجیس برتن نجیس ہو گیا, شراب سرکہ بن گئی برتن بنی رہا, شراب سرکہ بن گئی شراب پاک ہو گئی. اب اس شراب کے سرکہ بننے کے ساتھ بھی یہ برتن بھی پھر فور پاک ہو جائے گا, فوراً اس کے ساتھ ہونے اس کے پاک ہونے کے ساتھ پاک کافر مسلمان ہو گیا ہے. تو پتہ ہے آپ کو کہ جتنے 15 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, تاکہ جو بڑے سے بڑے عالم کے بچے کیوں نہ ہوں, 12 لوگ مسلمان نہیں ہوتے, اس میں مسلمان نہیں ہوتے, کافر پاک ہو گیا اسلام لا کر. اب کافر کے جتنے بچے ہیں وہ خود بخود پاک ہو جائیں, جبکہ بچہ نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے, ظاہر یہ بات ہے ورنہ کل لوگ موجود یونٹ والا فطرت اسلام کہہ چکے ہیں کہ ہر موجود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن ظاہری احکامات کے اعتبار سے جب وہ کافر کے زیر نگرانی ہے تو وہ نجی پہنچا جاتا ہے. کافر مسلمان ہوا تو بچہ بھی فوراً پاک ہو جائے گا, مسلمان نہیں ہوگا فوراً پاک ہو جائے گا اور اس کو پاک سمجھا جائے گا. بس شرط یہی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کافر کے ماتا پہ کافر اس کا باپ یا اس کی ماں یا اس کے دادا یا اس کی دادی یا اس کی نانا یا اس کی نانی, ان چھ میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور بچہ اپنے اسی مسلمان ہونے والے کے ساتھ رہتا ہو تو بچہ جو ہے وہ بھی پاپ سمجھا جائے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بچہ سمجھدار ہو, اپنے کفر کو ظاہر نہ کرے, بالغ نہیں ہوا بچہ, 15 سال کا نہیں ہے 12 سال کا ہے, 12 سال کی عمر میں پہنچ کر بچہ جو ہے کچھ ایسے کلمات کہہ رہا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے. 12 سال کا بچہ بہرحال اس پر حکم شرعی نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی اگر وہ سمجھدار ہوگا اور بالغ ہونے سے پہلے بھی اگر اپنے آپ کو کافر کہنا شروع کر دے یا اپنے کفر کو ظاہر کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو نجی سمجھا جائے گا. یا تبدیلیت کی ایک اور مثال کہ مسلمان کسی کافر بچے کو اغوا کر کے لے آئے, پڑھا کر لے آئے, گرفتار کر کے لے آئے, اب یہ بچہ جب مسلمان کے پاس آئے گا تو یہ خود بخود جو ہے پاس ہو جائے گا. یا غسل میت, میت کو غسل دیا جاتا ہے, میت نہ دیتا. تیسرا غسل مکمل ہوتے ہی میت پاس, جب میت نجس تھی اس کے اوپر سے جو پانی گر رہا تھا وہ بھی نجس تھا, تو پانی اس تختے پر گر رہا تھا, اس جگہ گر رہا تھا کہ جہاں میت کو غسل دیا جا رہا تھا, تو جگہ نجس ہو جائے. اگر کبھی غسل خانے میں جانے کا اتفاق ہو تو یہ بھی نظر آئے گا کہ میت کو غسل دیتے وقت ضروری ہے کہ کپڑا اس کی چمکار کے اوپر رکھ دیا جائے, تو کپڑا بھی نجس تو میت کے اوپر سے پانی اس پر پہنچ رہا تھا. ہاتھ سے غسل دیتے ہیں تو ہاتھ بھی نجس, لیکن جیسے ہی میت کا تیسرا غسل مکمل ہوگا تو نہ آپ ہاتھ کو پاک کرنے کی ضرورت, نہ آپ جگہ کو پاک کرنے کی ضرورت کہ جہاں میت کو غسل دیا جا رہا ہے, نہ اس کپڑے کو پاک کرنے کی ضرورت کیونکہ میت کی کرمگاہ کے اوپر رکھا رہتا ہے, بلکہ میت کے پاک ہوتے ہی یہ چیزیں تو بہت پاک ہو جاتی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں تبدیلی. یہ ایک بہت عام مثال ہے, نجس برتن یا نجس کپڑا آپ پاک کرنے جا رہے ہیں, یہ وہم میں بہت سے لوگوں کو مبتلا دیکھا گیا ہے. کپڑے کو پاک کر لیا, اپنے برتن کو پاک کر لیا تو اب برتن اور کپڑے کو رکھنا انہوں نے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پاک کرنے بیٹھا, دو دفعہ یا تین دفعہ, وہ اسی مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے. جب آپ برتن یا کپڑے کو پاک کرنے جا رہے ہیں, نجس برتن ہے اس پر پانی ڈالا, پانی آپ کے ہاتھ کو گرا, آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا مسلم, اس میں کوئی شکر شبہ نہیں, دو دفعہ پاک کرنا چاہیے تھا پر کیا تھی کوئی نجاست ہے, دوسری دفعہ پانی ڈالا برتن پاک ہو گیا. اب جیسے ہی برتن پاک ہوگا آپ کا وہ ہاتھ جس پر برتن سے آنے والا پانی چل رہا تھا وہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا, اس کو پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر نجس چیز کو جب آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے پاک کریں تو جیسے ہی وہ نجس چیز پاک ہو جائے ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتا ہے, اسے پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا برتن کو آپ پاک کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب برتن کو پاک کیا جاتا ہے تو بالکل ہے پہلی دفعہ اس کا پانی باہر پھینک دیا, آپ نے پانی باہر پھینکا لیکن تھوڑا سا پانی تو رہ جاتا ہے برتن کے اندر, دیواروں وغیرہ پر لگا ہوا معمولی خطرہ, ان کو آپ کسی صورت میں نہیں ہٹا سکتے سوائے اس کے برتن کو آپ گرم کر دیں. تو اب یہ جو تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے یہ پانی بھی تبدیلیت کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. برتن کو پاک کیا, اس کا پانی باہر پھینکا, اب جو تھوڑا سا پانی برتن میں رہ جاتا ہے وہ بھی برتن کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی پاک ہو جائے گا. یا کپڑے کو پاک کر خلیل پانی سے پاک کر, پاک کیا آپ نے کپڑے کو, آپ کپڑے کو پاک کیا, اس میں نچوڑنا ضروری ہے, نچوڑ دیا آپ نے, نچوڑنے کے بعد بھی کچھ پانی اس میں رہ جاتا ہے جس کو آپ کسی صورت میں نہیں نکال سکتے, اب یہ پانی کپڑے کے ساتھ خود بخود پاک ہوتا چلا جائے گا. غور کیجیے ان مسئلوں پر تو پتا چلے گا کہ شریعت کتنی باریکی میں اور کتنی گہرائی میں, معمولی معمولی باتیں جو کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں ایسے احکامات موجود ہیں, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جاہل ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا, دیوائے ایسے نکال کے. دسویں چیز یہ گیارہویں چیز میں تفصیل ذہن سے اتر گئی ہے, آپ پوری تفصیل کو دیکھ لیجیے گا. جو بھی چیز تفصیل ہو یا گیارہویں ہو یا بارہویں ہو یا تیرہویں ہو, بہرحال ہے کوئی چیز, وہ ہے عین نجاست کا دور ہو جانا. عین نجاست کا دور ہو جانا یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے, اس سے کچھ لوگ غلط مفہوم بھی لے جاتے ہیں. ایک مسئلہ ہوگا آپ کو غور سے سنیے, عین نجاست کے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نجاست لگی اس طرح سے ہو گیا, نجاست ہٹی اس کا پاک ہو گیا, اس کو پانی وغیرہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آتا ہے جانوروں, جانور کے جسم پر نجاست سکتی رہے گی, کام ہی نہیں. اب ضروری نہ جانور کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو تین دفعہ لے جا کر پاک کرے, نہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جانور کو لے جا کر پاک کریں, بلکہ جیسے ہی وہ نجاست ہٹے گی جانور پاک ہو جائے گا. اور سب سے بڑا جانور یعنی جو انسان ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے جسم کے جو اندرونی حصے اس میں یہ مسئلہ چلتا ہے, ناک کے اندر, منہ کے اندر, کان کے اندر, آنکھوں کے اندر, جتنے اندرونی حصے ہیں اس کے اندر جب کبھی نجاست پہنچ اور پہنچنے کے بعد وہ نجاست خود بخود ختم ہو جائے تو وہ حصہ خود بخود پاک ہو جائے. مثلا منہ سے خون نکلا, دانتوں سے خون نکلا, منہ کے اندر دانت لگی ہو گئے, اب وہ خون منہ کے اندر ہی دودھ وغیرہ میں مل کر ختم ہو جائے. اب یہ ضروری نہیں ہے جب آپ کلی وغیرہ کر کے دانتوں کو صاف اور پاک کریں, کلی کریں یا نہ کریں وہ آپ کا پھر, لیکن شریعت کی طرف سے آپ پر یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کلی کریں, بلکہ کیونکہ وہ آپ کے اندر کا حصہ ہے, وہ نجس ہوا تھا, دانت یا زبان وغیرہ نجس ہوئی تھی, جیسے ہی وہ نجاست ختم ہو گئی اندر کا حصہ پر سب پاک ہو گیا, اب اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے غلط مطلب نکل سکتا ہے. دانتوں کے اندر غذا کے ریزے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے, کھایا گوشت وغیرہ کھایا, روٹی وغیرہ کھائی, وہ تھوڑی سی پھنسی ہوئی, منہ سے خون نکلا, دانتوں تک پہنچا, غذا تک پہنچا, ان ریزوں تک پہنچا معمولی میں. اب دانت بھی نجیس ہو گئے اور ریزے وغیرہ سب کچھ نجیس ہو گئے, خون منہ کے اندر ختم ہو گیا. خون کے ختم ہوتے ہی دانت تو پاک ہو گئے کیونکہ وہ جسم کا اندرونی حصہ, لیکن غذا کے یہ ریزے جو ہیں یہ نجیس ہیں, اب آپ ان کو کھا نہیں سکتے, اگر کھائیں گے تو اس کو یہ حرام ہوگا. ان ریزوں کا پاک کرنا باقی یا تو ان کو نکالیے جتنے بھی ہیں, اور یا پھر ان کو پانی کے ذریعے سے اس طریقے سے پاک کیجیے کہ پانی تمام ریزوں تک پہنچ جائے, کیونکہ دانت اندرونی حصہ ہے اور ریزے جو ہیں یہ باہر کا حصہ ہے. اتنا اب پتا نہیں کہ وہ ریزوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا, شک ہو رہا ہے کہ پہنچا ہوگا جب نکلا تھا, معلوم نہیں ہے. تو اس صورت میں کیونکہ یقین نہیں ہے نجاست کا, اس لیے پھر پاک کرنا واجب نہیں ہے, لیکن اگر یقین ہو جائے کہ پہنچا تو پھر پاک کرنا واجب ہے, آپ اس کو اسی طریقے سے نہیں کھا سکتے, بلکہ اس کو نکال کر دیکھنا واجب ہے یا اس کو منہ کے اندر ہی پاک کرنا واجب ہے. مصنوعی دانت بات حضرات کے ہوتے ہیں وہ اس حکم میں آتے ہیں یا نہیں آتے, اس کے اندر آپ کا پوری اور پنائی میں معمولی کا اختلاف ہے, فتوا دونوں کا ایک ہی ہے, لیکن ایک نے فتوا الگ لگایا ہے اور ایک نے احتیاط الگ لگایا. آپ کا سنائی کی نزدیک احتیاط واجب یہ ہے اور آپ کا پوری کی نزدیک فتوا یہ ہے کہ مصنوعی دانت اس حکم میں نہیں ہے, کیونکہ ان کو آپ نکال کر بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ جو آپ کے لیے یہ آپ کی سہولت کے لیے چل جاتی ہے مسئلہ بتایا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے آنکھ کے اندر یا کان کے اندر یا ناک کے اندر یا منہ کے اندر پاک کرنا, تو آپ کی سہولت سمجھ لیجیے شریعت میں رکھتے ہوئے مسئلے کو تیار کیا ہے. لیکن جس چیز میں دقت نہیں ہے دانت کے اندر, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو نکال کر پاک کریں. لیکن اگر یہ شخص ہو جائے مثلاً ہونٹ بند ہوتے ہیں, ہونٹ تو کچھ حصہ اندر چلا جاتا ہے, کھلتے ہیں ہونٹ باہر رہتا ہے کچھ. اب شک یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہونٹ کا جو حصہ نجس ہوا یہ پتا نہیں اندر والا حصہ تھا یا باہر والا حصہ تھا, ارے اس میں آنکھ بھی نہیں, آنکھ کی جو پلک ہے اس کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جب بند ہوتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے, جب آنکھ کھلی رہتی ہے تو وہ حصہ باہر رہتا ہے, تھوڑا معمولی. یا اسی طرح جسم کا کوئی بھی حصہ جس کے بارے میں شک ہوتا رہے سے پتہ نہیں یا اندرونی حصہ ہے یا بیرونی حصہ ہے، اس میں آقا خمینی والوں کے لیے آسانی اور آقا کی والوں کے لیے پریشانی. آقا خوئی والوں کے لیے یہی ہے کہ جس حصے کے بارے میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ اندر کا حصہ ہے یا باہر کا حصہ ہے، اس کو پاک کرنا واجب ہے. آقا خمینی کے نزدیک جس حصے کے بارے میں شک ہو جائے اس کو پاک کرنا واجب نہیں، بلکہ چاہے تو پاک کریں اور چاہے نہ پاک کریں. یہ چیز تبدیلیت عین نجاست کا، جیسے ہی نجس ختم ہوگا ویسے ہی نجس پاک ہوگا. اب آخری چیز جس پر مسائل ختم ہو جائیں گے مظاہرات کے، اگر تو اتنا کچھ بھی نہیں جتنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں اپنی قبر کی وجہ سے، لیکن سبھی بار ہی بہت کام آئیں گے آپ حضرات کی، یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بعض اوقات بہت کام آتی ہے. بہرحال سمجھ لیجیے کہ آج ایک خوش گفتگو کا اختتام ہے، اس کے بعد بھی بہرحال گفتگو تو خوش رہے گی جب تک کہ آپ دنیا میں ہیں اور قرآن حدیث کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں. سر گفتگو تو بتا رہی ہوگی بالیوڈ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ابھی آوازیں آ رہی تھیں. آخری وہ ہے مسلمان کا واحد ہونا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور بہت دیکھ آتا رہتا ہے. کیا کوئی مسئلہ ہے اس کو میں دل پر جبر کرتے ہیں. مسلمان ایک مسلمان، اس کا جسم، اس کا لباس، اس کا فرض، اس کی کتاب، اس کی ٹوپی، اس کے برتن، تمام چیزیں بھی ایک مسلمان کے دائرے اختیار میں ہوتی ہیں. وہ چیز نجس ہو گئی آپ کے سامنے. اب اگر مسلمان چلا جائے تو اس چیز کو لے کر اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو اب آپ اس چیز کو بات سمجھیں گے چھ شرطوں کے ساتھ. اگر چھ شرطیں پائی جائیں تو آپ اس چیز کو بالکل پاک سمجھیں گے اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا رحم کرنے کی. تو چھ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان، آپ نے دیکھا کہ چیز نجس ہو گئی، وہ مسلمان اس مجاست کو مانتا بھی ہو، آپ کوئی خمینی والا اختلاف نہ پیدا ہو. مثلا کافر کا گیلا ہاتھ، مثلا عیسائی کا گیلا ہاتھ، آپ حکیم کے مخالفین کے نزدیک پاک ہے، باقی تمام مجتہدین کے مخالفین کے نزدیک نجس ہے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آپ حکیم کے مخالفین کافر کے گیلے کافر کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، یا ایک کافر کا گیلا ہاتھ اس کے جسم پر یا اس کے لباس پر یا اس کی کتاب پر یا اس کے کپڑے وغیرہ پر لگ گیا اور وہ چلا گیا. جب وہ دوبارہ آئے گا تو آپ باقی مجتہدین کے مخالفین اس کو نجس سمجھیں گے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے اس کے نزدیک کی نجاست نجاست نہیں ہے، اس نے پاک بھی نہیں کیا ہوگا. یہ شخص یقین پہلے یقین موجود ہے کہ نجس نہیں ہے تو اس نے پاک بھی نہیں کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں کہ جب ایک نجاست ایک شخص کے نزدیک نجس نہیں ہے اور وہ شخص چلا جائے تو پھر دوسرے شخص اس کو پاک نہیں سمجھے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو، آپ نے تو دیکھا نجس ہو گئی لیکن آپ کے علم میں یہ بات بھی ہو کہ اس مسلمان کو بھی معلوم تھا کہ میری چیز نجس ہو گئی. کیونکہ آپ پڑھا تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک مسلمان آیا اس کو نہیں پتا، وہ آ کر بیٹھ گیا اس کے اوپر یا اس نے ہاتھ رکھ دیا اور چلا گیا. اب جب وہ دوبارہ آئے گا تو آپ اس کو پاس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا ہاتھ نجس ہوا. ہاں اس کو معلوم ہو گیا، آپ نے بتا دیا کہ بھائی آپ سب چلا گیا چلا رہا تو آپ اس کو پاس. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان کے جو چیز نجس ہوئی ہے اور وہ گیا ہے وہ اس چیز کو نجس سمجھتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میری یہ چیز نجس ہو. تیسری شرط یہ ہے جو مسلمان اس چیز کو کسی ایسے کام میں استعمال کرے جس میں طہارت چاہے. گیا اور مسلمان کا کپڑا نجس، وہ آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس کا برتن نجس تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر کھانا شروع کر دیا اس برتن کے اندر. تو اب ایسی خبر آپ اس کو پاس کسی شرط بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ خالی کو معلوم بھی ہے کہ میرا کپڑا نجس ہو گیا، وہ گیا اور پھر آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ اس کو پاک نہیں کر دیں گے اس وقت تک جب تک کہ وجہ سے وہ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میں نے بات کر لی اور اگر اپنی زبان سے نہیں کہہ سکا آپ پوچھ نہیں سکے تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ایسے کام میں استعمال کر رہا ہے جس میں طہارت کیا. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ مسئلہ بھی معلوم ہو کہ اسلام کے لیے پاک ہونا شرط سے بات لگتا ہے مسئلہ لیکن غلط سے غور کریں تو سلجھ جائے گا. اس طریقے سے سنا ہے کہ فلموں کے اندر پانی بڑی بڑی چیز ہوتی ہے آپ اپنے ہینڈ تک پہنچے پہنچے بڑی سلجھ جائے گی. تو آپ اس طرح کے اسی طریقے سے غور کرتے ہوئے چلیں گے. چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ چیز یہ مسئلہ بھی اسے معلوم ہو کہ کھانے کے لیے برتن کا پاس ہونا ضروری ہے. کراچی کے مسلمانوں جیسا مسلمان نہ ہو بلکہ تو معلوم ہو کہ نماز کے لیے بھی کپڑا پاک ہونا ضروری ہے اور کھانے کے لیے برتن کا پاک ہونا ضروری ہے, قرآن رکھنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. تو سارے مسئلے اس کے معلوم ہیں. اگر اس کو غلطی جب آپ کو کیا پتا آپ کو اس کے دل میں نہیں بیٹھے تو اس صورت میں شریعت کے ایسے کو اپنے زن جس کے بارے میں ان شاء اللہ آئندہ کے بعد والے اس بار کو کہتے رہے گی اپنے زن کے بارے میں اتنے زن کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں گے کہ اس شخص کو مسئلہ معلوم ہوگا اس نے سعودی وغیرہ پڑھ لیں گے. کیا اگر وہ ظاہر ہے پڑھنا نہیں جانتا تو آپ سمجھے ہوں گے میں پھر میں سب جاتا ہوں سن کر ہی گیا ہو گئی اور میرے گھر سے سن لیا. یہ ایک اچھا خیال ہے اس کے بارے میں رکھیں. جس طرح دوسرے مسئلے ہیں کہ فرض کیا آپ اس کو شراب پیتے دیتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے یہ شراب جو ہے کسی کو کلی کر دیا یہ شراب نہیں چل رہا تھا. ہم آپ کو پیتے دیکھیں تو یہ مسئلہ چلے گا کہ چلے گا دوسری بات ہے. آپ ہمیں پیتے دیکھیں تو یہ مسئلہ چلے گا کہ ماشاء اللہ داری موجود ہے. تو خیر دور ذرا ہٹ گئی اپنے موضوع سے. یہ شرط ہے کہ وہ اس کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اب اگر آپ کو معلوم نہیں کہ اسے مسئلہ معلوم ہے یا نہیں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ آج اس بات کو بتایا کے بعد. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ بھی ہو, نہ بالغ کی بات کرتے ہوگا. اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ ایسا مسلمان ہو کہ نجاست طہارت وغیرہ کی پرواہ کرتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان کو معلوم ہو کہ میری چیز صحیح ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آ کر ایسے کام میں استعمال کرے جس میں پاک کرنا چاہتا تھا. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان مسئلہ جانتا ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان بالغ ہو. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ نجاست و طہارت کے بارے میں وہ جانتا ہو, اس سے بے پرواہی نہ کرتا ہو. بالکل کہ ہو جائے نا جس سے ہو جائے تو ہو جائے پاک ہو جائے جس پرواہ. اب آپ نے گفتگو ہمارے صرف تین مسئلے ہیں تاکہ بات بالکل ختم ہو جائے. بارہ لگن کے سارے سوال کی مجھے کریں گے تین باتوں سے زیادہ سوال پہنچے گا ہمارے اپنے نمبر نظر سے آپ کا نمبر نظر اتنا ہوگا. ان باتوں سے اس کی بھی سارے سوال کی مجھے سے زیادہ سوال پہنچے گا پر اس وقت فون مسئلے بازی ہوں گے. آگے آپ کا بڑھیا حل بن رہے. آخری مسئلہ یہ بھی کہ کیسے پتا چلے کوئی چیز لگی ہے یا بات ہے. وہی تین طریقے ہیں کہ جو نجاست کے بارے میں انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے بات کی ہے تو آگے آ کر گواہی دے. آدھے کی تاریخ پچاس دفعہ ملا چکی ہے سب اسلم پہلی چلتی کے دہاڑی میں ہم سے نہیں بنتا. تو حاضر آ کر بتا دیں کہ جس بات کر لی گئی تو وہ بات ہو گئی, اور آتا ہے کوئی بھی غلطی اگر ایک حاضر آ کر کہہ دے تب بھی بات, بلکہ آتا ہے کوئی نے آج کل کے زمانے کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک پیر حاضر بھی آتا ہے نہیں بنایا داڑھی والا بھی, لیکن وہ سمجھ آ کر کہہ دے تب بھی ہوتی ہے بات, لیکن آتا ہے تو میں نہیں کہتے کہ نہیں دو آدمیوں کو ہونا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے بات ہوتی ہے وہ کہہ دے, مبھی کو آپ نے بیسی کو کہہ دے میں نے بات کر لیا, بیوی کو بیسی ہو کہہ دے بات کر لیا, بہن کو بیسی ہو کہہ دے بات کر لیا, ماں کو بیسی ہو کہہ دے بات کر لیا, ملازم کو بیسی ہو کہہ دے بات کر لیا. تو تین طریقے ہوتے ہیں جس کی طہارت کے بارے میں, اور انسان تو یقین ہو خود اس نے بات کیا ہو, جو حاضر گواہی دیتے آتا ہے تو میں نہیں کہہ سکتی, ایک معتبر شخص گواہی دیتے آتا ہے کوئی کہہ سکتی, یا جب کے اختیار میں ہوتی ہے وہ شخص آ کر کہہ دے کہ میں نے اس کو بات کر دی. آخری مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا وہمی ہے جو کبھی یقین حاصل نہیں کر سکتا, جیسے کراچی میں ایسے بہت سے لوگ جو دس دفعہ بھی بات کرتے ہیں پھر بھی ان کو شک رہتا ہے کہ پتا نہیں صحیح بات کیا غلط بات کیا, پانی پہنچا نہیں پہنچا, میرا سب کٹی یا نہیں ہے, ایسا صرف اپنے استعمال پر معمولی کا خیال آ جائے کتنی دفعہ میں نے بات کر لیا ہے وہ بات سمجھ لیں. دوسرے شخص کے لیے جو گرمی نہیں ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ یقین کے ساتھ بات کرے کہ میں نے کم از کم دو مرتبہ چلے طریقے سے بات کیا. وہمی شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ یقین نہ بھی ہو معمولی کا خیال آ جائے کہ میں نے اپنے طریقے کو اختیار کیا تھا تو وہ چیز اس کی نزدیک بات ہو. یہاں پر یہ مسائلے سہارات اور نجاسات سارے ختم ہو گئے. اب بہت ہی اختصار کے ساتھ تھے کہ تقریر میں یہ زیادہ سے زیادہ دو تقریروں میں وضو اور غسل کی کچھ مسائل تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے, اس کے بعد جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اہم موضوعات کی طرف آئیں. آج آیت جس سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ ہوگا جو بالکل قوم افزائی, اللہ جو ہے وہ ظلم و ستم کرنے والے قوم کو پسند نہیں کرتا. یہ دور اور یہ زمانہ برا نہیں, یہ ایمان کی حدیث ہے, کبھی کسی زمانے سے دشمنی مت رکھتے. زمانہ ہر زمانے کہتا ہے اور ہر زمانے کو پیدا کرنے والا خدا ہے, دشمنی ہے اگلے زمانے میں کہ یہ دور جہاں آج تک جس کی لاٹھی اس کا بھینس اسکول بن گیا, جس کے پاس طاقت ہے ہر شخص اس کی عزت اور تقریم کرنے پر مجبور ہے, اور اگر مجبور نہ بھی ہو تب بھی انسان خود اپنے تحفظ کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں طاقتور کا ساتھی کروں. پیچھے گولیاں میں سے بھی آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ آخر زمانہ تھی پیچھے گولیاں ہی تھیں, انسان کسی شخص کا احترام اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کرے. اب وہ دور ہماری آنکھوں کا سامنے, یہ دور کہ جب ظلم و ستم سب سے بڑی طاقت بن جائے, ظلم و ستم سب سے بڑا حافظ ہے, اور ظلم و ستم سب سے بڑی فضیلت بن جائے, جس کے پاس طاقت ہے پوری دنیا اس کے قدموں پر چکی ہے, جس کے پاس طاقت ہے ہر شخص اس کی طاقت ایک کرنے پر مجبور ہے, جس کے پاس طاقت ہے ہر شخص اس کی پناہ میں جانے پر مجبور ہے. لیکن یاد رکھیں جتنی شدت کے ساتھ انسان نے ظلم و ستم کی مرمت کی ہے اس شدت کے ساتھ شاید ہی کسی قوم نے کی ہو, اگر کہ ظلم و ستم ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر مذہب و ملت کے ماننے والے ان چیزوں کی برائی کرتے ہیں, ماں طریقہ کرنا, ظلم و ستم کرنا, جھوٹ بولنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر کسی شریعت اور کسی مذہب کا دخل نہیں ہے, بلکہ انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی شریعت کا پیرو ہو بلکہ کسی بھی شریعت کا پیرو نہ ہو, نہ مذہب ہو نہ دین ہو, ظلم و ستم وہ چیز ہے کہ ہر انسان اس کی مدد مت کرتا ہے. اسی پر یہ ہماری دو ہفتے کی گفتگو اسی پر چلے گی, ظلم و ستم کے موضوع پر. بہت وسیع دائرہ ہے ظلم و ستم کا, صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم وہی ہے کہ جو حکومت میں آ جائے, بلکہ ظلم کی ہزاروں سے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اسی لیے یہ آپ دیکھتے ہیں پیش نماز کی شرط بھی ہے کہ وہ عادل ہو, ظالم نہ ہو. تو پیش نماز نہ اس طور کے نہ اس طور کے قابل ہی نہیں ہوتے کسی کا ظلم کر سکے, دنیا ان کا ظلم کرتی رہتی ہے جو آپ رات بھی دیکھتے رہتے ہیں, لیکن وہاں پر ظلم کا مطلب وہی ہے جو آپ نے ظلم ہے کہ اپنی ذات پر ظلم کرنا, گناہ سے بچنا یہ حاضر. اگر آپ اپنی ذات کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی ذات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں, اور اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود اپنے جسم پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, زبان جو ہے وہ آپ کے اختیار میں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے زبان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے, اور ایسا عذاب نازل کیا جائے گا کہ آپ کی خود میں ہے کہ وہ زبان کہے گی کہ بارے جا انسان کے جسم میں تو ہزاروں اجزاء ہیں, آپ کے میرے اوپر تم نے اتنے عذاب کیوں نازل, اتنا سخت عذاب زبان کے اوپر نازل کیا جائے گا کہ زبان تو پار اٹھے گی لیکن عذاب کو لانے والا کون ہے, وہ انسان ہے کہ جو اپنی زبان سے برے کلمات کو نکالتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, غلط گوئی کرتا ہے, نمامی کرتا ہے, فساد کرواتا ہے, تو اب جب اپنی زبان پر ظلم کیا یہ بھی ظالم بن جائے, اس کی بس اس کا بتا دینا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی تقریر میں جو کچھ ظلم کے خلاف آئے گا تو آپ حضرات مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیے کہ تو اس سے کہا جا رہا ہے جو حکومت میں ہاتھ اور پاؤں, ہاتھ اور پاؤں سے آپ پاؤں سے مطلب ایسی جگہ چل کر جا رہے ہیں کہ جہاں جانے کی ممانعت پرانے کر دی, بالکل منع ہے کہ وہاں بچ جاؤ, آپ اپنے پاؤں کو لے جا رہے ہیں اور پاؤں پر عذاب آئے گا, لیکن عذاب کا لانے والا کون, عذاب کا لانے والا وہ شخص ہے جو اپنے پاؤں کو ایسی جگہ تک لے جا رہا ہے, وہ ظالم ہو گئے اپنے پاؤں کے ہاتھ اپنی آنکھیں ایسی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جن کو دیکھنے سے روکا گیا, آنکھ پر عذاب نازل ہوگا, عذاب کا سزاوار اور عذاب کا مسبب اور سبب کون ہے, وہی شخص ہے جس نے اپنی آنکھ کو مجبور کیا کہ وہ ایسے نظارے کو دیکھ, تو یہ شخص اپنی آنکھ کے ہاتھ میں ظاہر کرے, تو انسان سب سے پہلے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے, اور جب انسان اپنی ذات پر ظلم کرنے لگتا ہے تو اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, اسی لیے یہ کہا گیا کہ کسی گناہ کو عقیم نہ سمجھو, جو بھی تم گناہ شروع کرو گے تو یاد رکھو گے جس گناہ کی ابتدا تمہاری ذات سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا جو ہے پورے معاشرے کے لیے, لازمی طور پر گناہ جب تم نے اپنی ذات سے شروع کیا, جس شخص نے اپنے اوپر رحم نہ کھایا اس سے یہ توقع کون کر سکتا ہے جو دوسروں پر رحم کھائے, تو ہمیشہ ظلم کی ابتدا انسان اپنی ذات سے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک لاتا ہے, اور اگر یہ ظلم دوسروں تک پہنچ جائے تو پھر اس کی مذمت میں کسی قسم کا کوئی شخص چکا نہیں کرتا, ہر انسان ایک شخص اپنے گھر کا حاصل, باپ شوہر بڑا بھائی بلکہ چھوٹا بھائی آپ جا رہا تو اپنے پورے خاندان پر انصاف ظلم کر رہا ہے, یہ جب اپنے پورے خاندان والوں کے حق میں ظالم بن گئے اور وہ تمام عذاب اس پر آئیں گے کہ یہ ظالم کے لیے مخصوص ہے, ایک شخص ایک ادارے میں ملا دے اس کے ماتحت ایسے لوگ کم ہوتے ہیں, یہ کاروباری ادارہ ہے اس کے ماتحت, اب اس کے اندر یہ ظلم ہے جو بالکل عام ہے, ہر شخص جانتا ہے, بڑے عہدے پر تو اس سے لڑا جائے یہاں تک کہ آپ کو عہدے پر آ جائے وہ ظلم تو عام ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے مظالم کو کوئی نہیں دیکھتا, بلکہ کیا پڑھتا ہے قرآن کی آیت کو کہ اللہ اللہ یحب القوم الظالمین, کہ خدا کبھی ظالموں کی قوم کو پسند نہیں کرتا, فضل الفہ پکان آخرت الظالمین, کہ دیکھو ذرا ہم نے ظالموں کے ساتھ کیا کیا, کہ پوری دنیا جو ظالموں سے کھڑی تھی, الم ترى كيف فعل ربك بعاد الى مذاق الرماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب, خدا یہ کہہ رہا سورہ فجر کی آیا, انسان اس نشے میں سویا ہوا وہ دیکھ رہا ہے چاروں طرف کہ الم ترى كيف, تم لوگ کیوں نہیں دیکھتے, اس چیز نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیے, تو دیکھو تو کہ الم ترى كيف فعل ربك بعاد, کہ تمہارے رب نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا کیا, قوم کے ہیرا داخل عمارت ہے جن کے خلاف نسل حاصل دے رہا ہے, کہ انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ایسی عمارتیں کوئی نہ بنا سکے, امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہو یا آپ کی ابھی کہیں پلازا ہو جیسی عمارتیں, خدا ان کی تعریف نہیں کر رہا ان کی تعریف کر رہا کہ حضرت لم کیوں خلاف نسل حاصل دے رہا, خدا گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسی عمارتیں کسی نے آج تک نہیں بنائی اس پر رہا, سمود الذین جابوا الصخر بالواد قوم سمود کو دیکھو کہ پتھروں کو تراش تراش کر وہ عبادت کرنے لگے, اور فرعون ذی الاوتاد اور فرعون کو دیکھو, تمام کے تمام لوگ تمہاری آنکھوں کے سامنے, الذین طغوا فی البلاد کہ جنہوں نے شہروں کے اندر بغاوت پر فساد کیا, فاکثروا فیہا الفساد ہر شہر کے اندر فساد پھیل گیا, ہر طرف فسادی فساد ہو گیا, تو کیا کیا تمہارے رب کیونکہ آپ نہیں بیٹھا رہا دیکھتا رہا, ہر میں لوگوں کو تو یہ جانے کا انا ادینا ہو قبیلا ہی مچا کر ہم وہی مشکور ہیں. ہم نے یہ وقت کی مولا دن کو دے رکھی ہے, یہ وقت ہے, راستہ ہم بتا چکے ہیں. اب صرف اس چیز کا انتظار ہے کہ کس راستے پر چلتے ہیں, ہمت جا کے ہم وہی مشکور ہیں. جا کے بچ جاتے ہیں نہ چکے بچے, صحیح راستے پر آتے ہیں یا غلط راستے پر آتے ہیں. وہ ادینا ہو سکتے ہیں غلط کیا ہے, ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیا جس راستے پر لے جائیں. پھر جب ہم نے دیکھ لیا تو سب والے ہی ربوں کا پودا لگا. بس جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر, انہوں نے کیا کیا, کس راستے پر اختیار کیا, تو سب والے ہی ربوں کا بس تمہارے رب نے اس کے بعد سودا عذاب عذاب کے کوڑے کو اٹھائے, اور اس کے بعد ان کے اوپر جو کچھ آیا وہ تم دیکھ رہے. یہ قدم قدم کے اوپر ہر ہر قدم کے اوپر اللہ کی نشانیاں گواہی دے رہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہندنا رب کو پہلا بل مل رہا, تم کسی اور چیز پر مت سوچو بلکہ یاد رکھو خدا کہہ رہا ہندنا رب کا پہلا بل مل رہا کہ تمہارا رب تمہاری ہاتھ میں ہے, تمہارا رب تمہاری فکر میں ہے, تمہارا رب تمہارے پیچھے پیچھے موجود ہے. اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم کرتے کیا, اس کے بعد وہ اپنے طریقے سے اختیار کرے گا, اس کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. لیکن صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے علاقہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, جب ہم نے تمہیں یہ اختیار کیا تو اس کے بعد تم اس کو دیکھ لو کہ تم کس طرح سے بچہ نکلے سب سے جب نکلے تو تمہارے جو بچہ موجود ہوگا. تو سورہ فجر کی آیات پوری تاریخ انسانی کو ہماری آنکھوں میں سامنے ڈالتا ہے. بڑے بڑے سرکٹ گزرے, بڑے بڑے ظالم گزرے, لیکن یاد رکھیے کہ ظالم بڑا ہو یا چھوٹا, گناہ نہ کرنے والا ایک بڑا گناہ کیا ہے کہ چھوٹا گناہ کیا, دونوں خدا کے یہاں برابر ہو جائیں گے اعتبار سے. اس وجہ سے ظالم کو بڑے ظلم کا موقع تھا وہ کر دے گا, اس چھوٹے ظالم کو چھوٹے ظلم کا موقع ملا اس کو نہیں چھوڑا کر لیا. تو اب یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ اگر اس کو بڑے ظلم کا موقع ملتا تو یہ اس ظلم کو بھی کر بیٹھتا. خود اپنے فیل سے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی لہٰذا جب اس چھوٹے سے ظلم کو ہم کر رہے ہیں تو اگر تو ہمیں وہی مقام دیتا جو سمود کا تھا, جو ہاتھ ہاتھ کا تھا, جو فرعون کا تھا, تو ہم اس ظلم کو بھی کر رہے ہیں. تو بس اب یہ ہوگا دونوں برابر ہوگا, اپنے ہی ظالم کو یہ کہنے کا کہ فرعون ایسے تھے ویسے تھے, یہ حساب ایسا تھا یا ویسا تھا, جو مرود میں یہ برائی تھی وہ خرابی, تم خود دیکھو کہ تم خود ہی اسی گراب سے بچے رہتے. زبان سے دعویٰ کرنے والوں کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں, اس کے پاس ملائکہ موجود ہیں ہزاروں. اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اگر تاریخ ان کو چاہیے, کیونکہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے, اللہ کے پاس اتنے سارے بندے ہیں عبادت کرنے والے, تو ملائکہ کی کیا کمی تھی اس کے لیے. وہ تو یہ دکھا رہا ہے کہ تم دیکھو تم نے کیا کرا, تم دیکھو کہ تم جو ہر وقت دعویٰ کرتے رہتے کہ ہم تیرے نام سے مر جائیں گے کٹ جائیں گے, لیکن تمہیں معمولی تھا, اس کی معمولی سی ہدایت پر عمل کرنے کو نہیں سمجھا. یہ ظلم و ستم وہ ہے کہ قرآن میں 100 سے زیادہ آیتیں اس کی مذمت میں لگ رہی ہیں. جگہ جگہ ہر ہر رکو کے اندر, ہر دو دوسرے رکو کے بعد کہیں نہ کہیں ایسی آیت مل جاتی ہے کہ جہاں یہ حکم آ گیا کہ ٹھہر جاؤ ظالم کو, ٹھہر جاؤ کرتے رہو, ہم نے تمہیں ڈھیل دے رہے. خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر جب ہم بدلہ لیں گے تمہیں. خدا کو بدلے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بدلہ ضروری ہے. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا آخر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا کیوں دیتا ہے, کیا سزا دے دے تو خدا کو کیا مل جائے گا اور سزا نہ دے تو کیا ملے گا. یعنی انسان بھی یہی کہتا ہے کہ میں جبار و قہار خدا کو نہیں مانتا, میرا خدا تو ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے. اور یہی کچھ ان لوگوں کا کہنا ہے جو عدل کو اردو عزیز سے نکالتے ہیں کہ خدا کی رحمت بڑی ہے اس کی عدل میں کوئی شک نہیں, لیکن خدا ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ مظلوم کے ساتھ عدل ہو جائے, صحیح راستے پر چلنے والے کو جزا لیے ملتی اور برے راستے پر چلنے والے کو سزا اس لیے ملتی ہے تاکہ دونوں کے ساتھ عدل ہوتا ہے. اگر برے راستے پر چلنے والے کو سزا نہ ملے بلکہ اس کو انعام ملے تو اب یہ اچھے راستے پر چلنے والے کے آپ میں ظلم ہو جائے گا. ایک شخص جو خدا کے احکامات کو مان رہا ہے, خدا اس کو وہی انعام دے رہا ہے جو نافرمانی کرنے والے کو دے رہا ہے, تو اس کے حق میں جو رحمت ہے وہ اس کے حق کے اندر ظلم. خدا اس شخص کے حق میں ظالم بن گیا اس کے اوپر رحمت کرنے کی وجہ سے. یاد رکھیے جب خدا کی رحمت آتی ہے تو اس طریقے سے آتی ہے کہ دوسرے کے حق میں ظلم بند کرنا, اس وقت خدا جو ہے اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. فرل موضوع اگر ہٹ گئے تو ظلم و ستم بنیادی چیز ہے کہ جن کے خلاف اسلام غلط ہے. شب سے لے کر پورے پوری دنیا کے ہر ہر جگہ سے اسلام ظلم کا خاتمہ کرنا چاہ رہا ہے, اور اسی لیے عدل کے موضوع پر آئے گی کہ اتنی تاکید عدل کی ہے, اتنی تاکید عدل کی ہے اسلام نے, یقین نہیں آتا اس معمولی سی چیز پر مظاہر اتنا زور دینے کی کیا وجہ. یہی ظلم و ستم کی امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ بے سر زیادہ علی المعاد الغضبان علی العباد, کہ سب سے برا سوچا, سب سے برا سامان سفر جو قیامت کے لیے انسان تیار کرتا ہے. انسان قیامت کے لیے مختلف قسموں کا سانا ہے سفر تیار کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی روزے رکھتا ہے, کوئی حج کرتا ہے, کوئی زکات دیتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی سچ بولتا ہے, کوئی امانت کا خیال رکھتا ہے, کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے, کوئی وعدے کو پورا کرتا ہے, کوئی وعدے کو توڑتا ہے, کوئی دوسروں کی جان کی حفاظت کرتا ہے, کوئی دوسروں کی جان کو ضبط کرتا ہے, کوئی معاشرے کے اندر حیا غیرت کو پھیلاتا ہے, کوئی معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے حیاتی کو پھیلاتا ہے. ہر جا اپنے اپنی 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 فکر اور اپنے اپنے رہبر کے مطابق اپنے سامان تیار کر رہا ہے. لیکن امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے برا سامان جو قیامت کے لیے لے جاتا ہے وہ بنا نہیں, جھوٹ نہیں, غصہ نہیں, غرور نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ سب سے بری چیز جو تمام برائیوں کو ایک پلڑے میں رکھی اور دوسرے پلڑے میں یہ حدیث کہ بے سر زیادہ علی المعاد, کہ سب سے برا سامان سفر جو ایک انسان کے لیے ہے وہ ہے کہ الغضبان علی العباد, بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا اور بندوں کے اوپر ظلموں سے دم روا رکھنا. جو بدترین سامان ہے جو انسان تیار کرتا ہے. یہاں تک آپ نے سنا ہوگا کہ خدا زانی تک کو معاف کر دیتا ہے لیکن ظالم کو معاف نہیں کرتا, زانی کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا. دو تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا اتنا معمولی کا گناہ غیبت یا اتنا معمولی کا گناہ ظلم اور کہاں زنا جیسے بدترین. حدیث میں یہی ہے کہ زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے, ظلم و ستم کا یا غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ زنا کو معاف کرنا خدا کے اختیار اور ظلم و ستم کو معاف کرنا مظلوم کے اختیار. خدا اپنے گناہ کو معاف کر سکتا ہے, دوسرے کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں کیونکہ اس کے عدل کے خلاف. ظلم ہوا میرے اوپر اگر خدا اس ہوا تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مظلوم وہ جس پر ظلم ہوا وہ معاف نہ کرتے. اسی لیے کچھ بزرگوں کو دیکھا گیا ہے تمام زندگی برائیوں میں آلودہ ہوئی. مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ نوجوان زمانے میں بزرگ بن گئے, آخری عمر آئی, ریٹائر ہو گئے ملازمت, کاروبار بچوں کے حوالے کیا, مسلح بچایا, اللہ خانے کی بستی کو اٹھایا اور اللہ اللہ سفر اللہ وغیرہ شروع کر دیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولانا زندگی میں بہت گناہ, پوری زندگی گناہوں کو خرید ہوئی ہے, توبہ جو ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں, چاہے خدا سے بخش جا رہا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر. پوچھیے کہ حضرت جو گناہ آپ نے خدا کے ہیں اپنے لیے ان کو تو خدا معاف کر سکتا ہے, لیکن گناہ آپ نے میرے اوپر کیا معافیا خدا سے معاف کیسے ہوگی؟ رشوت آپ نے ہم سے لی, ظلم آپ نے ہم پر کیا, غیبت آپ نے ہماری کی, غصہ آپ نے ہم پر کیا, غرور آپ نے ہم پر کیا, اور مانگ رہے ہیں خدا سے معاف. یاد رکھیے خدا کے یہاں سے ایسے اشراف کی معافی نہیں, یہ تو مجبوری ہے کہ جس پر آپ نے ظلم کیا تھا وہ شاپ اب دنیا میں نہیں رہا تو آپ خدا کی بارگاہ میں رجوع کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ مظلوم موجود ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مظلوم کی طرف رجوع کر کے اس سے پہلے معافی مانگیں, اس کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں جائیں, ورنہ خدا کے گھر سے لے کر نکال دیں. بہت ہی حقوق الناس جو ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ حقوق الناس وہ حقوق ہیں کہ جن کو خدا بھی معاف کرنے کا تیار نہیں جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کرتے. حقوق اللہ کو معاف کرنے کا ایک امکان ہے کیونکہ وہ خدا کے اپنے ہوئے ہیں, لیکن حقوق الناس کو معاف کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے تمام صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی. اور ان میں بدترین ظلم یہی ہے, بدترین سب سے بدترین چیز یہ جس کے بارے میں پچھلے دفعہ وہ حدیث بھی آ گئی کہ اس میں سکہ میں نام ہوتے کو ہاتھ مانگنے لگوں میں جنم کہ چھ دنوں کی مجھ سے ضمانت کم ہے, میں جنت کی ضمانت ملی بات رسول نے ضمانت دی تھی. تو آخری جو چیز رسول نے کری تھی وہ یہی کہ کب ہوا ہے دیا تم اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکا. جو شخص ظلم و ستم سے روکا رسول خدا کی ضمانت دے رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کی جگہ دے پاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ظلم و ستم سے روکا کروا دیں. شروعات سے جس سے سنوائی گئی تھی تاکہ یہ جو ہے نا مسجد کھول سکے, رسم رواج کے بتا دوں مسجد کھول دی, اگر مسجد کھول سکے انہیں مسجدی لوگوں کو نظر نہیں آتی تو دیکھ کہتے کہ بات ہو جاتی. تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا ہوا کہ پہلی دفعہ کیسے چلوا دیتے ہوگا ہمیں کیا جائے گا. پھر یہی وجہ کہتے ہیں مجلس میں اور اس کے اندر فرق ہے وہ آپ اگر سمجھ لیں. تب یہ ظلم و ستم سب سے بدترین چیز ہے جو انسان تیار کرتا ہے قیامت کے لیے. اور اس کے بعد رسول اس لیے کہ ان نظاوت المظلوم میں مستجا بتا ولا من الفاجر والکافر. پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں, صرف ایک دعا. اور دوسری دعائیں بھی آئیں گی آئیں چاہتے ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے کم از کم جس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہو, اور وہ دعا ہے ان نظاوت المظلوم. مظلوم جو دعا کرتا ہے خدا سے وہ دعا ایسی دعا ہے کہ خدا اس کو ضرور قبول کرے گا. اور کون سا مظلوم؟ ولو من الفاجر والکافر. ایک فاجر ہو, فاسق, ایک ناکار شخص جس کی تمام زندگی گناہوں میں گزر رہی, وہ بھی اگر مظلوم بن گیا اور اس نے خدا سے دعا کی تو یاد رکھیے کہ یہ فاسق و فاجر کی دعا ہے. یہ اگر کافر ہے تمام زندگی کو پر میں گزر رہی ہے, لیکن اگر مسلمان نے کافر کے اوپر ظلم کر دیا تو اس کافر کی دعا بھی خدا ضرور قبول کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں. مظلوم کی وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس دعا کے بارے میں بالکل یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہر صورت میں ظلم ہے. یاد رکھیے کہ ظلم جو ہے ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ملتا ہے اور آخرت میں. ابو امر طوفان میں بہت بڑی حیثیت کے مالک ہے. واقعہ ذرا تاریخی واقعہ ہے کہ ذرا دیکھیں ظلم کا انجام کتنے جلدی سامنے آتا ہے کہ ایک شخص اور ایک شخص کی زندگی ہے اور 10 سال کا مختصر عرصہ ہے کہ جس کی سوانح حیات کی شب بیان کر رہا ہے. ابو امر بیٹھا ہوا ہے عبد الملک ابن مروان کو اپنے دشمن موسیٰ ابن زبیر کے مقابلے میں پتھا نصیب ہو چکا ہے. کوفہ کے دار الامارا میں بڑا ہی یہ دار الامارا وہ جگہ ہے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے. تھوڑا سا بہت ہزاروں ظلم ہے لیکن تھوڑے سے مظاہر جو دار الامارا میں لکھے وہ اس واقعے میں آپ کے سامنے آئے. ابو امر کوفے میں ایک بڑے مؤذنین شہر میں شمار ہو گئے. عبد الملک نے مروان کو اپنے دشمن کے مقابلے میں پتہ نصیب ہوتی ہے کہ ایک جشن منایا جاتا ہے. جشن میں شرکت کے مؤذنین شہر کو بلایا گیا تو ابو امر کے پاس بھی قاصد پہنچتا ہے کہ آپ کو بادشاہ نے یاد کیا. ابو امر چلے اور پہنچے عبد الملک نے مروان نے سفائی کیا اور اپنے برابر ملا کر کے جانا. ابو امر کمرے میں اور امتن سوال پہنے ہوئے تھے کہ اے عبد الملک, اے عبد الملک مروان, اب جشن کے شروع ہونے میں کس چیز کی داخل ہے؟ کہا کہ اے ابو امر, ابھی ایک چیز آنے والی ہے, بھائی جب بہت اہم وہ آنے والا ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارے جشن کا آواز ہے. تھوڑی دیر کے بعد نقائے وغیرہ بجنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ دار الامارا کے دروازے کے اندر داخل ہوئے. خان اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ایک دش کے اوپر کپڑا پڑا ہوا لا کر بادشاہ کی نظر کیا. پھر مری کے لیے مروان نے اس خان کو رکھا. خان کوچ کو ہٹایا تو دیکھا اس نے ابو امر نے کہ اس نے کٹا ہوا سر رکھا ہے. وہ سب اس نے سبھی عبداللہ ابن زبیر کے بھائی اسما کے صاحبزادے حضرت ابو بکر کی بیٹی. عبداللہ ابن زبیر کے بھائی موسیٰ ابن زبیر کا کٹا ہوا سر کش کے اندر رکھا. دیکھا, دیکھنے کے بعد سر کو دیکھتے ہی کانپنے لگا. عبدالملک ابن مروان نے پوچھا کہ اے ابو امر, کیا بات ہے؟ کیا اس مقتول سے بڑی سمجھتی ہے تم؟ کہنے لگا تو نہیں. سر کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک بہت وسیع تاریخ آ گئی. عبدالملک ابن مروان پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ تو کہا اس نے ذرا دیکھ لیا کہ ظلم کتنے جلدی اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے. کہ اے عبد الملک ابن مروان, کہ مولوی نے کوفہ میں 50-55 ہجری سے جانا, 70 ہجری کا واقعہ ہے, اس سے پہلے کا واقعہ ہے. صرف 5 سال کے درمیان پورے واقعات کو کیا میں شامل ہوا, میں پھر بھی یہاں بیٹھا تھا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد یہاں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے سچ میں امام حسین کا طرف اور میں اپنے مرے میں اس دن بھی یہاں بیٹھا تھا کہ امیر بختار یہاں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھی سچ میں رکھا اور میں اب سب سے مختلف میں اس دن بھی یہاں بیٹھا تھا کہ یہی وہ سب نے صبح اس ہفتے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے امیر مختار کا سر اسی سچ کے اندر رکھا تھا اور اے عبد الملک میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور اسی موسم کا سر میں اسی سچ کے اندر دیکھا. 5 سال کی تاریخ سننا تھا کہ عبد الملک فقال عبد الملک عبد الملک کھڑا ہوا اور کہا کہ لا راس اللہ آنے کا کہ خدا تجھے یہاں پہ 5واں سر نہ دکھائے. ایسے کھڑا ہوا تو ہمارا بے ادا میں قصر اور حکم جاری کر دیا کہ اس محل کو جو اختا کیا جائے کہ دار ہمارا روپا کو جو اختا کیا جائے کہ دار ہمارے روپا کی تندرستہ کے سن بہتر زندگی ہے. 4 سال کی تاریخ یہاں 4 سال تک کے اوپر اتر جائے یاد رکھیے ظلم جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, ہمیشہ ظلم کا انجام بہت جلد ہوتا ہے. جناب روپا چلے جلدی جلدی دست سے صحرا سے نکل سکتے ہیں جب